الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ آج ہم اور آپ پھر دوبارہ اس مبارک محفل میں جمع ہیں. بیچ میں کافی لمبا ناغہ رہا، کچھ مصروفیات تھیں جن کی بنا پر اتوار کے درس کے موقع پر حاضر نہ ہو سکا. دورانیہ کافی لمبا ہوا، جس کی وجہ سے خود مجھے بھی کافی زیادہ آپ حضرات کا احساس رہا کہ یقیناً بہت سے احباب دور دور سے تشریف لاتے ہیں، محبت کے ساتھ آتے ہیں. جیسی محبت آپ حضرات کے دلوں میں ہے، ویسے ہی ہمارے دل میں بھی آپ حضرات کے لیے عقیدت اور محبت ہے، اور یہ محبت کے سلسلے طرفین سے ہیں. آپ حضرات آتے ہیں محبت کے ساتھ تو یقیناً ہمیں بھی بہت خوشی ہوتی ہے، تازگی ملتی ہے، اور اہل ایمان جب آپس میں محبت کے ساتھ ملتے ہیں تو مغفرت کے سامان ہوتے ہیں. اور یہ محبت جو خالص اللہ کے لیے ہو، بہت قیمتی اثاثہ ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسے دو محبت کرنے والوں کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرماتے ہیں کہ جو خالص اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہوں. یقیناً آپ حضرات میں سے جو بھی احباب دور سے آتے ہیں تو وہ اپنے وقت کو نکالتے ہیں، محنت اور مشقت برداشت کرتے ہیں. بعضوں کے پاس سواری ہے، بعضوں کے پاس نہیں. مشقت برداشت کر کے، مشکلات اٹھا کر اللہ کے گھر میں آتے ہیں اللہ کی باتیں سننے کے لیے. تو یہ آنا بڑا مبارک ہے، اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ پا کر ہی جاتے ہیں. اللہ کے کلام میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ایسی تاثیر ہے کہ بیان کرنے والے پر بھی، سننے والوں پر بھی بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. ہفتہ وار اور جمعہ وار یہ سلسلے جو ہوتے ہیں، یہ ایمان کی تازگی کے سلسلے ہیں. خود ہمیں بھی ایمانی جلا ملتی ہے. پودے کو اگر مسلسل پانی ملتا رہے تو وہ ہرا بھرا تر و تازہ رہتا ہے. پانی ملنا چھوڑ دیا جائے، پانی ملنا چھوڑ جائے تو وہ پودا آہستہ آہستہ خشک ہو جاتا ہے، اس کی تر و تازگی میں کمی آ جاتی ہے. ایمانی درخت بھی ایسا ہے کہ یہ جہاں سے اس کو پھلواری ملتی ہو، سبزہ ملتا ہو، سیرابی ملتی ہو، تو وہاں پہنچ کر اللہ کے فضل و کرم سے ایمان میں تازگی آتی ہے، عبادات میں ذوق اور شوق بڑھتا ہے، آخرت کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، دنیا کی حقیقت کھلتی ہے، آخرت کا شوق بڑھتا ہے. تو یہی ایک نیک صحبت کا اچھا اثر ہوا کرتا ہے. حضرت مولانا محمد احمد صاحب تھے، ہندوستان کے اندر بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ہفتہ وار ان کے ہاں مریدین آیا کرتے تھے، مجلس ہوتی تھی، وعظ فرماتے تھے، اور پھر وعظ کے آخر میں ان آنے والے مریدین کے لیے چائے وائے کا انتظام بھی کیا جاتا تھا. مریدین جب محفل سے فارغ ہو کے چلے جاتے تو حضرت مولانا محمد احمد صاحب چائے کی پیالیوں کو دھوتے جاتے، ایک ایک پیالی کو دیکھتے جاتے اور روتے جاتے کہ اللہ کی محبت میں سرشار، اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے بندے کہاں کہاں سے کھچے چلے آئے اور ان برتنوں میں چائے پی کر واپس لوٹے ہیں. پھر اپنے مریدین کو یاد کرتے اور ایک ایک پیالی کو دیکھتے جاتے، دھوتے جاتے، صاف کرتے جاتے اور آنکھوں سے آنسو بہاتے جاتے. یقیناً یہ طرفین کی محبت انشاءاللہ آخرت میں کام آنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خلوص عطا فرمائے، سچی محبتیں عطا فرمائے. دنیا کے اندر بھی اللہ پاک ہم سب کو ایک ساتھ رکھے، آخرت میں بھی اللہ پاک ہم سب کو جنت میں ساتھ نصیب فرما دے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں قسم اٹھا کر، چند باتوں کے بارے میں فرماتے تھے کہ میں قسم اٹھا کر یہ باتیں علی الاعلان کہہ سکتا ہوں. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنا دوست بنائیں گے آخرت میں بھی اسی کو اپنا دوست بنا کر اٹھائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں اللہ پاک کسی کو اپنا دوست بنائے رکھیں, اپنے گھر میں بلاتے رہیں, اپنے دوستوں کا ساتھ نصیب فرمائیں اور آخرت میں وہ دشمنوں کی صف میں کھڑا ہوا دکھائی دے, اور جو دنیا میں جو اللہ کا دشمن تھا آخرت میں وہ اللہ کی صف دوستوں کی صف میں دکھائی دے. فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا. دنیا میں جس کو اللہ کی محبت ملی, اللہ کے دین کی محبت ملی, اللہ والوں کی محبت ملی, اللہ کے کلام کی محبت ملی, اللہ کے گھر کی محبت ملی, ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کی ذات کے ساتھ ہے, اس سے ایک مومن کی محبت ایمان کا تقوی ہے, ایمان کا اور تقوی کا تقاضا ہے. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ, جو بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے, ان سے محبت اور احترام کرتا ہے, ذالک من تقوی القلوب, تو یہ دل کے تقوی کا اثر ہے کہ دل اس کا صاف ہے, دل کی پاکیزگی وہ اللہ سے اور اللہ کی تمام جو بھی نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں ان سے محبت کا وہ تقاضا کرتی ہیں. دل کے اندر اگر گند بھرا ہو, خرابی بھری ہو, تو پھر نہ اللہ سے محبت رہتی ہے, نہ اللہ سے نسبت رکھنے والی کسی چیز سے محبت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو صاف شفاف فرمائے اور دلوں کے زنگ کو دور فرما کر پاکیزگی عطا فرما دے. مبارک مہینے کا آغاز ہے ربیع الاول, یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو بہت اہمیت حاصل ہے اور بہت ہی زیادہ اونچی نسبت حاصل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ, کہ اس مبارک مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا چنا کہ اسی مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف بھی لائے اور اسی مبارک مہینے میں دنیا سے تشریف بھی لے گئے. حضرات جمہور علماء اکرام امت کے اکثر علماء کا یہی موقف ہے اور مشہور قول بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے کی 12 تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے. پیر کا دن تھا, صبح صادق کے وقت مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب طلوع ہوا, نور نبوت سراپا ہدایت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ کونین بن کر صبح صادق کے وقت جب دنیا میں تشریف لائے تو عجیب و غریب معاملات رونما ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی دنیا میں انقلابات برپا ہونے شروع ہو چکے تھے, عجیب و غریب تبدیلیاں دکھائی دے رہی تھیں, لوگ حیران تھے کہ یہ معاملات عجیب و غریب اور ایک انوکھے انداز سے کیوں تغیر پذیر ہیں. اصحاب فیل کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 مہینے پہلے واقع ہوا کہ جب دشمن ابرہہ بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر اور اپنی فوج ظفر موج کو لے کر آ رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کی حفاظت اس انداز سے فرمائی کہ ابابیل کے ذریعے کنکریاں اس پر برسوا کر اس کو تہس نہس کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا قبیلہ, آپ کا خاندان, آپ کی جائے ولادت, آپ کی سرزمین, وہ خطہ بڑا ہی مبارک خطہ ہے جس کی اللہ پاک نے ایسی حفاظت فرمائی کہ قیامت تک اس کی حفاظت فرماتے رہیں گے. پیر کا دن, یہ بھی بڑا معزز دن ہے کہ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور پیر ہی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. عجیب حسن اتفاق ہے, اللہ پاک نے مہینہ بھی ایک چنا, تاریخ بھی ایک چنی, دن بھی ایک چنا, امت کو ایسا عجیب انتخاب دے دیا کہ اعتدال اور میانہ روی کا سبق سکھایا. تاریخ بھی بیان ہی وہی ہے کہ 12 ربیع الاول, دن بھی وہی ہے کہ پیر کا, اور مہینہ بھی وہی, تاریخ بھی وہی, دن بھی وہی, کہ ایک طرف انسان دیکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں تشریف لائے ہیں تو خوشی کے مارے وہ آپے سے باہر ہو سکتا ہے, تو دوسری طرف اللہ پاک نے اسی مہینے, اسی تاریخ, اسی دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی فرمایا تاکہ اس کے سامنے دنیا سے جانے کا صدمہ بھی ہو کہ وہ آپے سے خوشی میں باہر نہ ہو. اور اگر ایک طرف کو نظر رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ صدمے میں اس قدر چور ہو جائے کہ وہ اعتدال کی راہ سے ہٹ جائے, تو ساتھ میں اللہ پاک نے خوشی بھی رکھی. تو خوشی اور غمی دونوں کو ایک ہی دن میں, ایک ہی تاریخ میں, ایک ہی مہینے میں اللہ پاک نے جمع فرما کر اعتدال عطا فرمایا. صدیاں بیت گئیں, امت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سبق سیکھا اسی سبق کو پڑھتی چلی آ رہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ہمارے لیے بہترین اسوہ بنا کر بھیجا ہے، بہترین رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے، اور حکم دیا ہے کہ جو میرے حبیب کریں وہی تم کرو، اس چیز سے وہ رکیں اس سے تم بھی رک جاؤ، تو اصل چیز، اصل کامیابی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں ہے، آپ کی نقالی میں ہے، آپ کے نقش قدم پر چلنے میں ہے. جو کام آپ نے کیا امتی بھی وہی کام کرے تو عبادت، جس کام کو آپ نے نہیں کیا امتی بھی اس کام کو نہیں کرے تو وہ تابعدار ہے. اور اگر اپنی طرف سے انسان ایجادات کر لے، خرافات اور رسومات اور واہیات کو گھڑ کے دین کا نام لگا دے تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ آخرت میں یہ سارا کا سارا عمل وبال جان بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی روز روشن کی طرح ہمارے سامنے کھلی کتاب ہے کہ آپ کی ولادت، اس کے بعد 63 سال تک آپ دنیا میں بقید حیات رہے، کبھی بھی آپ نے خود اپنا یوم ولادت کبھی کسی انداز سے نہیں منایا. آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کے والد ماجد، آپ کے دادا، آپ کے چچا، آپ کے عزیز اور اقارب، پورا ایک بھرا کنبہ اور قبیلہ تھا. کہیں بھی دور دور بھی کوئی ایسی تاریخ نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یا اپنے خاندان میں سے کسی بھی چہیتے کی کوئی سالگرہ منائی ہو، کوئی خوشی یا کوئی جشن منایا ہو، اور نہ ہی آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ، اپنے چچا، اپنے دادا، اپنے والد، اپنی والدہ ماجدہ کی برسی منائی. دن تاریخ آتے رہے، ماہ و سال آتے رہے، تاریخیں گزرتی رہیں، کس تاریخ میں کس کا انتقال ہوا، ساری چیزیں روز روشن کی طرح واضح تھیں. کتنے صحابہ آپ کے سامنے شہید ہوئے اور کتنی اموات آپ کے سامنے ہوئیں، لیکن قرآن و حدیث میں کہیں دور دور بھی برسی کا تصور نہیں ملتا کہ آپ نے کبھی کسی کے مرنے کا اگلے سال سوگ منایا ہو، غم منایا ہو، یا کسی کی پیدائش پر، سال مکمل ہونے پر سالگرہ منائی ہو، خوشی یا جشن منایا ہو. تو امتی تو تابع دار ہے، اطاعت اور فرما برداری ان کا شعار ہے کہ اگر وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھ کر چلیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے وہی ہمیں کرنا ہے، آپ نے کیا نہیں کیا وہ ہمیں نہیں کرنا. زمانے کی تبدیلی کے ساتھ بڑے بڑے عروج و زوال آتے ہیں، بڑی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں، لیکن زمانے کے اندر واقع ہونے والی ہر چیز کو اپنا لینا یہ مومن مسلمان کی شان نہیں. مومن مسلمان تو قرآن و حدیث کو دیکھتا ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کیا حکم دیا ہے، کیا تعلیمات چھوڑی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے وقت بتایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک تو اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے اور دوسری میری احادیث مبارکہ، سنت کا نور چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو اللہ کی ایسی انمول نعمتیں ہیں کہ جن کی کوئی نظیر اور مثال نہیں. قرآن کریم بھی ایسی سدا بہار نعمت ہے کہ جس تر و تازگی کے ساتھ نازل ہوا تھا آج بھی جوں کا تو موجود ہے بلا کسی کمی اور بیشی کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جیتے جاگتے چلتے پھرتے سراپا مجسم قرآن تھے، کہ قرآن کریم آپ کی سیرت اور قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صورت، کہ یہ دونوں چیزیں ایسی زندہ مثال ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کو بھی سدا بہار بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی سدا بہار بنایا. آپ کی صورت، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی کا ایک ایک نقشہ اللہ پاک نے محفوظ فرمایا ہے. تو جب زندگی کا ہر دن، ہر رات، ایک ایک نقل و حرکت اللہ پاک نے ہمارے سامنے محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے، تو اگر ہم مطالعہ کریں، ڈھونڈیں، دیکھیں کہ اس نئے دور کے اندر، نئے زمانے کے اندر ایسے ایسے نئے نئے کام ایجاد کیے جاتے ہیں کہ آیا صحابہ کرام نے بھی عشق و محبت کے ایسے ثبوت دیے؟ وہ تو ہم سے زیادہ پکے عاشق تھے، سچے عاشق تھے، مخلص تھے، جن کی عشق و محبت کی گواہیاں قرآن کریم میں اللہ پاک نے اتاری ہیں کہ جو عشق میں سچے، محبت میں سچے، وفاؤں میں سچے، جنہوں نے جان کی بازیاں لگا کر اپنے عشق و محبت کے ثبوت پیش کیے، ان حضرات نے جو کام نہ کیا. 14 صدیاں بیت جانے کے بعد ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہوتے ہیں کہ ہم بھی کوئی محبت کے ثبوت میں کوئی نئی چیز ایجاد کر جائیں. مومن مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ عظمت، محبت اور اطاعت، یہ تین حقوق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ دل کی گہرائی سے آپ سے محبت اور عظمت رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عظیم سمجھے، آپ کی عظمت دل کے اندر ہو اور آپ کی محبت ساری مخلوق سے بڑھ کر ہو، اور ان دونوں چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت ہو. جب آپ کی عظمت ہوگی کہ سب سے بڑی ہستی آپ ہی ہیں، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، یقیناً اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بہت ہی خوبصورت نمونہ بنایا ہے. ان الفاظ کے اندر بھی اللہ پاک نے کس قدر حسن رکھا، اسوہ حسنہ، کہ آپ کی پوری زندگی کے نقشے کو اللہ پاک نے جو معیار قرار دیا، جو نمونہ قرار دیا، اس کے ساتھ اللہ پاک نے حسن کا لفظ ذکر فرمایا کہ آپ کی ذات بہت خوبصورت ایک سانچہ ہم نے بنا کر دے دی ہے، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی بھی خوبصورت ہو، سجی بنی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات، اس کو ہم نے اسوہ حسنہ بنایا، بہت خوبصورت، بہت حسین، بہت پیارا نمونہ بنایا ہے، کہ آپ کے وجود سے نکلنے والی ایک ایک نقل و حرکت، ایک ایک عمل، وہ اللہ کو محبوب ہے. بندہ اللہ کا محبوب بننا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طریقے کو اپنانے میں محبوبیت چھپی ہوئی ہے. اپنی طرف سے منمانی کرے، نئے طریقے ایجاد کر کے بھلے وہ ہزاروں لاکھوں روپے بھی پھونک دے، آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے گا کہ جو کام میں نے نہیں کیا، میرے صحابہ نے نہیں کیا، اور جس چیز کے طریقے کو میں نے نہیں بتایا، ان طریقوں کو تم نے کیوں اپنایا. وہاں پھر یہی لو حجت نہ چلے گی کہ زمانے والے اس طرح کر رہے تھے، معاشرے والے ایسے کر رہے تھے، لوگ ایسے کر رہے تھے. وہاں تو سوال ہوگا، قرآن و حدیث میں یہ چیز تھی؟ اگر تو تھی تو وہ عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل، ایک چھوٹی سی ادا، وہ بھی اللہ پاک نے عبادت بنا دی. اور اگر آپ نے وہ کام نہیں کیا یا آپ نے اس کی کوئی تعلیمات نہیں دی، پھر بڑے سے بڑا نقشہ بھی اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے ہاں بیکار ہے. اپنی جانب سے کوئی بھی محنت ایسی کرنا جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، سروکار نہ ہو، اس کے اوپر پھر آخرت میں مواخذہ ہے. تو غرض یہ کہ بارہ ربیع الاول پیر کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جلوہ افروز ہوئے. انگریزی تاریخ کے حساب سے 22 اپریل سن 571 تھا، اور صبح تقریباً صبح صادق کا وقت، یہ 22 اپریل کی تاریخوں میں مکہ مکرمہ کے اندر 20-22 یہ جو تاریخیں چلتی ہیں، تو ان تاریخوں کے اندر 4:20 پہ تقریباً یہ صبح صادق کا وقت ہوا کرتا ہے. تو لگ بھگ ایسا ہی ہے اندازہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4:15 آج کل کے زمانے کے وقت کے حساب سے اس وقت میں آپ دنیا میں تشریف لائے. اور آپ کے دنیا میں آنے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا، بڑی نرالی شان کے ساتھ تشریف لائے. آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس اس وقت دائی حلیمہ دائی موجود تھیں، حضرت شفا بنت عمر. ولادت کے سلسلے میں مددگاری کے لیے، معاونت کے لیے حضرت آمینہ کے پاس موجود تھیں. تو اللہ پاک نے عجیب و غریب مشاہدات کرائے اور قدرت دکھائی، اور یہ دو خواتین حکا بکا ہیں، حیران ہیں کہ ایک بچے کی پیدائش ہے لیکن معاملات اتنے انوکھے، اتنے نرالے، عجیب و غریب انداز سے یہ بچہ دنیا میں آ رہا ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ پورے مدت حمل کے اندر نہ تو مجھے کوئی تکلیف محسوس ہوئی، نہ کوئی بوجھ محسوس ہوا. جس طرح عام طور پہ حمل کی مدت میں عورت بوجھ محسوس کرتی ہے، تکلیف محسوس کرتی ہے، فرماتی ہیں کہ میں بالکل ہلکی پھلکی، عام جیسے نارمل حالت میں ایک انسان ہوتا ہے، تو اس طرح رہی. اور جب سلسلے بنے تو اللہ پاک نے ایسی شان دکھائی. صبح اندھیرے کا وقت ہے، صبح صادق کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، فرماتی ہیں کہ کمرہ پورا خوشبو سے معطر ہو گیا، اور آپ کے دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ ایسی روشنی پھیلی کہ ہر چیز روشن دکھائی دے رہی تھی. اور جب آپ کی ولادت با سعادت ہوئی تو بالکل نہائے دھوئے، صاف شفاف پیدا ہوئے کہ ذرہ برابر آپ کے جسم پر کوئی آلودگی، گندگی کا اثر تک نہیں تھا. اور آپ کی ناف پہلے سے ہی اللہ پاک نے کٹی ہوئی دی، کہ جس طرح ماں اور بیٹے کا رشتہ ناف اور نال کے ذریعے جڑا ہوتا ہے، تو پیدائش کے ساتھ ہی قدرتی اللہ پاک نے سلسلہ منقطع کر کے آپ کو پیدا فرمایا. اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ اللہ ہی کی طرف سے مختون پیدا ہوئے کہ دنیا میں آپ کی دوبارہ ختنہ نہ کی گئی. ایسے دھلے دھلائے، صاف شفاف خوشبوؤں میں اور روشنیوں میں اور بالکل ایسے پاکیزگی کے ساتھ پیدا ہوئے کہ آپ کو نہلانے تک کی نوبت نہیں آئی کہ بالکل اجلے اور منجلے صاف شفاف. حضرت شفا بنت عمر جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی اور اس زچگی کے کیس میں موجود تھی, وہ بھی حیران ہیں, دنگ رہ گئیں کہ یہ بچہ کیسے بالکل صاف ستھرا ہے, ختنہ شدہ ہے اور آؤں نال کو کاٹنے کی نوبت نہیں آئی, کمرے میں روشنی پھیل گئی, ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی. فرماتی ہیں کہ میں نے اٹھا کر بچے کو اس کی والدہ کے حوالے کیا, حضرت آمنہ کے پہلو میں جب لٹایا, جمعے میں بھی میں نے یہ تفصیل سنائی تھی, دوبارہ سے سناتا ہوں تاکہ جو نئے حضرات ہیں یا خواتین جو ہمارے ساتھ شریک ہوتی ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے کس اونچی شان کے ساتھ اپنے حبیب کو دنیا کے اندر بھیجا کہ جب ماں کے پہلو میں لٹایا, فرماتی ہیں کہ آپ نے کروٹ لی, کروٹ لے کر باضابطہ آپ بالکل سجدے میں چلے گئے. جس طرح ایک بڑا انسان سربس سجود ہوتا ہے, بالکل کامل مکمل آپ سجدے میں گئے اور کافی دیر تک سجدے میں رہے. علماء فرماتے ہیں کہ آپ پیغام دے رہے تھے کہ میں ایسے عبادت لے کر آنے والا ہوں جس میں سجدہ ہوگا یعنی نماز, اس نماز کو کبھی فراموش مت کرنا. جاتے جاتے بھی یہی پیغام دے کر گئے, الصلاح الصلاح, نماز کا اہتمام رکھنا, نماز کا اہتمام رکھنا. طویل سجدہ کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو باقاعدہ دائیں ہاتھ سے آپ نے سہارا لیا بائیں ہاتھ سے, اور دائیں انگلی کی یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس کو آپ نے آسمان کی طرف بلند کیا. اس بلند کرنے کے ساتھ ہی ایک نور پھیلا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس نور کے اندر میں نے فارس, روم, شام اور حیرہ کے محلات دیکھے, دور دور تک ایسے روشن ہو گیا کہ ساری چیزیں مجھے آیاں دکھائی دے رہی تھیں, نمایاں دکھائی دے رہی تھیں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے جس انداز پر لیٹے تھے ویسے ہی لیٹے, اور پھر بالکل ویسے ہی معصوم بھولے بھالے بچے ہو گئے, جس طرح ایک نو مولود بچہ ہوتا ہے بالکل اسی طرح اسی کیفیت میں آ گئے. آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنی آغوش میں اٹھایا, گود میں لیا. فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے آپ کو اپنی گود میں لیا تو یک یک ہمارے کمرے کی چھت پھٹی اور اوپر سے ایک نور سا داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا, اور کمرے کے اندر ایک ایسا بادل سا آیا, دھن سی آئی کہ پورے کمرے کے اندر دھن چھا گئی کہ گود کے اندر موجود بچہ بھی اپنی ماں کو دکھائی نہیں دے رہا تھا. اور اس وقت آواز سنائی دی کہ آواز آ رہی تھی, طوفو بہی مشارق الارض ومغاربہا, اس بچے کو پھراؤ سرزمین کے اوپر, مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں اس کو پھراؤ, تاکہ لیا عارف بسمہ ونعتہ, تاکہ دنیا والے ان کی ذات کو, ان کے نام کو, ان کی صفات کو, ان کے کمالات کو پہچان لیں, اور وہ یہ جان لیں کہ یہی وہ ذات ہے جن کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے, یہی وہ اللہ کے بندے ہیں کہ جو اللہ تک پہنچانے والے ہیں. جس نے ان کی بات مانی وہ کامیاب, جس نے نہ بات مانی وہ ناکام. یہ آواز حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی, اور پھر فرماتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام, حضرت موسیٰ, حضرت ابراہیم, حضرت نوح, بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبروں کی جتنی بھی خوبیاں تھیں وہ ساری کی ساری خوبیاں گنوائی گئیں کہ ان کو فلاں کا یہ کمال, فلاں کا یہ کمال, فلاں کا یہ کمال, ساری چیزیں فرمایا کہ یہ ان کو دے دی جائیں. اور آخر میں فرمایا کہ میں نے سنا کہ اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی, وَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ, کہ ان کو تمام کے تمام انبیاء کے جو اونچے اخلاق ہیں ان اخلاق کے اندر غوطہ زن کر دیا جائے. تمام کے تمام کمالات, وہ جتنے بھی انبیاء کو ملے تھے وہ سارے کمالات یکجا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اندر یکجا کر دی. اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نورانیت عطا فرمائی. والدہ فرماتی ہیں کہ اس آواز کے سننے کے بعد وہ دھن جو کمرے میں آیا تھا وہ چھٹا, جب میں نے بچے کا چہرہ دیکھا تو چودھویں رات کے چاند کی طرح چمک دمک رہا تھا. یہ بالکل پیدائش کے وقت کی بات ہے کہ جس میں یہ دونوں خواتین ہکا بکا دیکھ رہی ہیں, والدہ بھی اور دائی حضرت شفا بھی, کہ یہ عجیب و غریب معاملات ہو رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر کسی وقت کوئی معاملہ انوکھا ہو تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا,
کوئی اچانک سایہ سا نظر آ جائے یا اندھیرے میں روشنی ہو جائے یا اچانک بیٹھے بیٹھے خوشبو آنے لگ جائے تو انسان سناٹے میں آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر یہ سارے معاملات دیکھ رہی ہیں اور سمجھ رہی ہیں کہ یقیناً یہ کوئی اونچی شان والی ہستی دنیا میں آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو زمین اور آسمان کے اندر ایک عجیب ولولہ تھا، آپ کی پیدائش پر ایک عجیب انقلاب برپا ہوا، سمندر کی مچھلیوں نے آپس کی حدود پار کر کے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ عام طور پہ اللہ پاک نے سمندر کی حدود متعین کی ہوئی ہیں، قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا کہ ہم نے دو دو سمندروں کو آپس میں ملایا، لیکن اس کے اندر اگر ایک رنگ کا پانی ہے ادھر دوسرے رنگ کا پانی ہے تو دونوں پانی آپس میں ایک دوسرے سے ملتے نہیں۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ایسی آڑ اللہ پاک نے بیچ میں لگائی ہے کہ ہے بالکل آر پار، لیکن حدود ایسی متعین فرما دی کہ دو پانی آپس میں ملتے نہیں۔ اسی طرح مچھلیوں کی بھی اپنی اپنی حدود ہیں کہ یہ مچھلی اپنے اس سمندر کی تو وہ اس سمندر کی۔ اس موقع پر اللہ پاک نے ان کو بھی ایسی خوشی عطا فرمائی کہ مچھلیوں نے اپنی حدودیں پار کر کے ایک دوسرے کو مبارکبادیں پیش کی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ہی جو بڑے بڑے انقلابات برپا ہوئے، ایران کے اندر ایک آتش کدا تھا جو ہزار سال سے جس کی آگ مسلسل جلتی چلی آ رہی تھی اور اس کے اندر قیمتی عود کی لکڑی لگا کر اس کو جلایا جاتا تھا، آتش کدا بہت بڑا وہ ان کا عبادت خانہ تھا جہاں پر یہ آتش پرست اس کی عبادت کے لیے جمع ہوا کرتے تھے، ان کا عبادت کا مرکزی حصہ تھا وہ۔ تو یک یک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ وہ آگ بجھ گئی، اور دنیا میں جتنے بت تھے سارے سر کے بل گر گئے، اور اسی محل کے جو ایک بہت عالیشان محل تھا جو ایران کے بادشاہ نو شیروان نے تیار کرایا تھا، جس کو اس زمانے میں قصر ابیض کہا جاتا ہے، جس طرح آج کل وائٹ ہاؤس ہے انگلش کے اندر وائٹ ہاؤس، عربی میں قصر ابیض سفید محل۔ اس سفید محل کو جو اس مضبوطی کے ساتھ بنایا تھا، اس محل کے بالائی حصے کے اندر جو بڑے بڑے برج لگے تھے، بڑے بڑے جو خوبصورتی کے لیے کنگرے لگے ہوئے تھے، وہ 14 کنگرے گر گئے۔ یہ سب حیران ہیں کہ آگ بھی بجھ گئی اور دریائے ساوا جو مدتوں سے چل رہا تھا وہ خشک ہو گیا۔ یکایک یہ عجیب و غریب معاملات رونما ہوئے تو یہ لوگ بھی حیران ہوئے کہ کوئی نہ کوئی بڑی بات ہوئی ہے، آگ بھی بجھ گئی اور یہ پتھر سے بنے ہوئے محل کے بڑے بڑے برج یک لگ زمین بوس ہو گئے، اور اسی طریقے سے عجیب و غریب معاملات ہونے کا دریائے ساوا بھی خشک ہو گیا۔ ایک کھلبلی مچ گئی، ایک ولولہ برپا ہوا کہ چکر ہے تو ہے کیا۔ مکہ مکرمہ کے اندر بھی اسی رات ایک یہودی آیا ہوا تھا تجارت کے سلسلے میں، تو وہ بھی بھانپ گیا کہ آج رات کوئی انوکھا معاملہ رونما ہوا ہے۔ صبح کو اس نے پوچھا کہ کہیں کسی قریشی کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں فلانے کے ہاں۔ تو کہا کہ اس کے ابا زندہ ہیں؟ کہا ہاں زندہ۔ کہا نہیں وہ نہیں، کسی اور بچے کی پیدائش ہوئی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کس کے ہاں؟ عبد المطلب کے ہاں پوتے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس کے ابا زندہ ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا کہ مجھے ذرا لے چلو، اس بچے کو دیکھنا ہے۔ یہودی اہل کتاب کے ماہر تھے، اللہ پاک نے سابقہ کتابوں میں تمام کی تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ایسی لکھی تھیں کہ ہر نشانی ہو بہو پوری کامل مکمل ثابت ہوتی تھی۔ تو وہ یہودی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو یک لخت سمجھ گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف پشت کی طرف سے الٹا کر کے آپ کا کپڑا ہٹا کر دیکھا تو آپ کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت وہ موجود تھی۔ چیخا اور چلایا اور کہنے لگا ویل لبنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل تمہارے لیے ہلاکت ہو، لقد خرجت النبوت منہا، تمہارے درمیان سے اب نبوت نکل گئی، نبوت کا سلسلہ تمہارے سے نکل کر اب یہ بنو اسماعیل کے اندر آ گیا۔ اور پھر کہنے لگا لقد رحتم بها یا معشر قریش، اے قریش کی جماعت تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے درمیان نبوت کا سلسلہ آ چکا ہے۔ اپنی سابقہ نشانیاں جو اس نے پڑھی ہوئی تھی اس کے ذریعے سے اس نے بھانپ لیا کہ کوئی نہ کوئی عجیب معاملہ رونما ہوا ہے، اور یہاں وہ نشانی دیکھ کر بالخصوص جو آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، مہر نبوت یہ ایک مسا نما ایک چیز تھی، با بعض حضرات کو مغالطہ لگتا ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید اس کے اوپر لکھا تھا محمد الرسول اللہ، وہ جو محمد الرسول اللہ لکھی ہوئی جو مہر ہے وہ عام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی مہر تھی، کہ جو آپ خط کے آخر میں ثبت کیا کرتے تھے، اور یہاں جو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر تھی وہ کبوتر کے انڈے کے برابر ایک مسہ تھا جو ابری ہوئی تھی، اور باقاعدہ دونوں کندھوں کے درمیان وہ نمایاں دکھائی دیتی تھی، اور اس کے اوپر باریک باریک دندانے بنے ہوئے تھے۔ تو یہ ہے مہر نبوت، اور ایک وہ مہر تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی میں تھی جس میں لکھا تھا محمد رسول اللہ، جو عام طور پہ کیلنڈر وغیرہ کے اندر بھی اس کا نقشہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ مہر تھی جس کو آپ خط لکھ کر آخر میں اس کے اوپر اپنی مہر کو چھاپ دیا کرتے تھے تاکہ بادشاہ اس خط کو قبول کریں۔ تو اس یہودی نے بھی چلا کر پکار کر کہا کہ اے بنی اسرائیل، تمہارا کام تمام ہوا، نبوت تم سے نکل کر بنی اسماعیل میں آ گئے، اور کہا کہ اے قریشیوں تمہیں مبارک ہو کہ تم اب اس نبی آخر الزمان کی وجہ سے سعادت مند بن چکے کہ وہ تمہارے درمیان پیدا ہو چکے۔ تو غرض یہ کہ ایران کے بادشاہ کے ہاں جب یہ بڑے بڑے انقلابات برپا ہوئے تو صبح کے وقت اس نے کہا کہ ضرور بھی ضرور کوئی نہ کوئی معاملہ ہے۔ اس نے خیرہ کے بادشاہ کی طرف اپنا ایک ایلچی روانہ کیا اور کہا کہ کوئی بڑا عالم، اس وقت کے جو راہب عیسائی پادری جو ہوتے ہیں، کوئی بڑا عالم ہو تو وہ ہماری طرف روانہ کرو، معلومات حاصل کرنی ہے۔ وہاں سے اس نے ایک پادری جس کا نام تھا عبد المسیح وہ روانہ کیا۔ وہ جب ایران پہنچا، جو اس وقت یہ پورا فارس کہلاتا تھا، وہاں جب پہنچا تو بادشاہ نے ساری کارگزاری اس کے سامنے رکھی اور معاملات بیان کیے کہ ایسے ایسے ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرا علم تو ناقص ہے، تھوڑا ہے، البتہ میرے ایک ماموں ہیں جو بڑے عالم ہیں، پائے کے عالم ہیں، اس وقت ہمارے سب کے بڑے ہیں، مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، میں ان کے پاس یہ معاملہ لے جا کر ان سے عقدہ کھلواتا ہوں، عقدہ حل کراتا ہوں۔ اس نے واپس وہاں سے حیرہ کا رخ کیا، سرزمین شام کی طرف پہنچا۔ اس وقت اس کے ماموں جن کا نام تھا فتیح، وہ نزع کی حالت میں تھے، زندگی اور موت کے آخری لمحات تھے، موت قریب آ رہی تھی، زندگی ساتھ چھوڑ رہی تھی، نزع کی کیفیت میں مبتلا تھے۔ تو یہ پہنچے عبد المسیح نامی اور جا کر اپنے ماموں کو جھنجوڑا اور بتایا کہ میں عبد المسیح ہوں، اور یہ نزع کی کیفیت میں مبتلا تھے، آنکھیں کھولی، ہوش میں آئے، اور اس سے پہلے کہ یہ سوال کرتے خود انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں مجھے معلوم ہے تم کس کام کے لیے میرے پاس آئے ہو۔ جئت تسأل عن خمود النیران، تم آئے ہو میرے پاس اس بات کو پوچھنے کے لیے کہ آنکھ بجھی ہے تو کیوں بجھی ہے، اور ارتجاس الایوان، بادشاہ کا جو محل ٹوٹ کر ٹکڑے بن کر گرا ہے تو وہ کیوں گرا ہے، یاد رکھو۔ پھر اشعار کی شکل میں انہوں نے چند چیزیں گنوائیں، کہا کہ جا کر اپنے بادشاہ کو پیغام سنا دو کہ نبی آخر الزمان آ چکے ہیں، صاحب عصا ہیں، قرآن کریم کی تلاوت اب کثرت سے کی جائے گی، اور ان کے ماننے والے متبعین بکثرت بڑھتے جائیں گے، وہ وقت آئے گا کہ شام اور فارس، ایران اور روم، سب جگہ پر ان کے ماننے والے اپنے جھنڈے گاڑیں گے۔ اور کہا کہ جب وہ ماننے والے آئیں گے تو پھر تو نہ ہی سطح کے لیے شام میں کوئی مقام ہوگا، نہ مسیح کے لیے ایران میں کوئی مقام ہوگا۔ یہ پیغام جب وہاں پہنچا تو وہ بھی دنگ رہ گئے کہ یہ معاملہ اس وجہ سے رونما ہوا کہ معاملات انقلابی صورت میں برپا ہوئے ہیں، رونما ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ پیدائش بڑی عجیب کہ سر سے والد کا سایہ اٹھ چکا ہے پیدائش سے پہلے ہی، اور ادھر والدہ ماجدہ امید سے ہیں، ادھر دادا اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ میرا بیٹا عبداللہ تو انتقال کر چکا، اب تو اس کی بیوی کو بیٹا عطا فرما دے تاکہ میری نسل آگے بڑھتی رہے، چلتی رہے، اور عبداللہ کی نشانی بھی کوئی ہمیں مل جائے۔ تو وہاں دعائیں کر رہے ہیں بیت اللہ سے لپٹ کر، اور یہاں اللہ پاک نے وہ اونچی شان والے پیغمبر اس عبداللہ کے بیٹے بنا کر بھیج دیے کہ جس کا تصور تک بھی ان کو نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ پاک نے آپ کے نام خود ہی منتخب فرمائے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے 10 نام میرے خود ہی منتخب فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں تو بے شمار صفاتی نام ذکر فرمائے، لیکن فرمایا کہ 10 نام ایسے ہیں جو خود اللہ تعالی نے میرے لیے رکھے۔ فرمایا کہ میرا نام اللہ پاک نے محمد رکھا، احمد رکھا، ماہی رکھا، حاشر، عاقب، فاتح، ابو القاسم، خاتم، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام طہٰ اور ایک نام یاسین رکھا. یہ 10 نام خود اللہ پاک نے متعین فرما کر آپ کو دیے کہ آپ کو اللہ تعالی نے ایسے پیارے پیارے اوصاف کا مالک بنایا کہ ان اوصاف کے اجاگر کرنے والے پیارے پیارے نام بھی آپ کو عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اونچی ذات، اتنی پیاری صفات والے، عالی شان والے کہ آپ کے نواسے حضرت حسن، حضرت حسین، ان کی بھی جب پیدائش ہوئی، حضرت حسن جب پیدا ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، بتایا کہ یا رسول اللہ بیٹا ہوا ہے، تو پھر پوچھا کیا نام رکھا، کہا حرب، جنگ، مراتی جنگجو، بہادر، دلیر، نڈر. آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان کا نام رکھو حسن. دوسرے بیٹا پیدا ہوئے، پھر خوشخبری دی، آپ نے پوچھا کیا نام رکھا، کہا حرب، جنگجو، نیڈر، بہادر، لڑاکو، یعنی کفار کے مقابلے میں شاہین بن کر جھپٹنے والا. عرب کے ہاں اس زمانے کے اندر ایسے ہی رعب دام والے نام رکھے جاتے تھے کہ نام سن کر ہی مد مقابل دشمن کانپ اٹھتا تھا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کا نام رکھو حسین. پھر آپ نے بتایا کہ جب سے کائنات بنی ہے اللہ پاک نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک ان دو ناموں سے کسی بھی انسان کو متصف نہیں فرمایا کہ یہ دو نام اللہ تعالی نے میرے ان نواسوں کے لیے باقی رکھے، تو یہ پہلی مرتبہ حسن اور حسین دو نام اللہ تعالی کی طرف سے ان کے رکھے جاتے ہیں. تو یہ تو پھر آپ کے نواسے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود پیاری ہستی ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، شاہ کونین ہیں، وہ جب تشریف لائے تو اللہ پاک نے آپ کے بھی پیارے پیارے نام منتخب فرمائے کہ آپ کو محمد، احمد، حاشر، ماحی، عاقب، فاتح، ابو القاسم، طہٰ اور یاسین، اس قسم کے پیارے پیارے نام عطا فرمائے. اور قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے آپ کی صفات کے ذریعے نام گنوائے، کہیں آپ کو شاہد، کہیں مبشر، کہیں نذیر، کہیں سراج منیر، کہیں آپ کو رؤوف، کہیں رحیم، کہیں حریص علیکم، کہ تمہارے اوپر وہ حد سے زیادہ حریص ہے کہ ساری کی ساری ہی امت میری جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلی جائے. اس قدر آپ حریص تھے اپنی امت کے لیے کہ ایک ایک امت ہی میرا جنت ہی میں آ جائے، جہنم سے بچ جائے. کہیں آپ کو عزیز فرمایا، مختلف نام دیے، کہیں مزمل فرمایا، کہیں مدثر فرمایا، کہیں وضحا، کہیں والشمس، کہیں کس انداز سے، کہیں کس انداز سے تعبیریں فرمائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ذات کے لحاظ سے بڑی اونچی صفات عطا فرمائی، بہت ہی با کمال بنایا کہ تمام کے تمام پیغمبروں کے صفات یکجا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی. پیدائش کے بعد قبیلہ بنو سعد کی خواتین بچوں کو لینے کے لیے آئیں مکہ مکرمہ کے اندر، کہ نو مولود بچوں کو لینے آیا کرتی تھی بھی دیہات میں لے جا کر ان کی پرورش اور نشو نما کے لیے، غذائیت کے لیے وہاں ان کو پالتی تھی جہاں ان کی نشو نما بھی اچھی ہوتی تھی، صاف ستھرا ماحول ہوا کرتا تھا، اور اسی طریقے سے خالص عربی بول چال وہ بچے سیکھتے تھے. قبیلے بنو سعد کی یہ جو خواتین آئیں، یہ کے بعد دیگرے آتی گئیں، جب معلوم ہوتا تھا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو خواتین چپ چاپ آگے بڑھ جاتی ہیں دوسرے بچوں کو لینے کے لیے. ہوتے ہوتے جو بھی نو مولود بچے تھے اس زمانے کے، سب کو کسی نہ کسی نے لے لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے کوئی آمادہ نہ تھا، اس لیے کہ یہ بچہ یتیم ہے، زیادہ کوئی انعام ملنے کی توقع نہیں ہے کہ جب ہم پال کے پرورش کر کے واپس لائیں گے تو کوئی تحفے تحائف ملنے کی، کوئی اجرت ملنے کی زیادہ توقع نہیں ہے کہ یتیم بچہ ہے، بن باپ کے ہے، ہمیں کیا ملے گا، کوئی بھی ہاتھ نہیں رکھ رہا تھا. آخر میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تلاش بسیار کے باوجود خالی ہاتھ اپنے شوہر کے پاس لوٹی، تو شوہر نے کہا کہ اور کچھ نہیں ہے تو کم از کم اس یتیم بچے ہی کو لے لو، کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے، کم از کم گود تو ہماری بھری رہے گی. شوہر کے مشورے پر واپس پلٹ کر آئیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے بات چیت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا. لینے کے ساتھ ہی جو تبدیلیاں رونما ہوئیں تو وہ بھی حیران رہ گئیں، خشک چھاتیوں میں اللہ پاک نے دودھ ہی دودھ لب لب بھر دیا. اور جب واپس پلٹی اپنے خیمے کی طرف جہاں پڑاؤ ڈالا تھا، تو وہ اونٹنی جس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، شوہر سے کہا کہ ذرا تھوڑا بہت کوشش کرو، شاید دودھ حاصل ہو جائے. جب کوشش کی، رات کا اندھیرا تھا، جب وہاں پہنچے تو دیکھا تو اونٹنی کے تھن لب لب دودھ سے لبریز ہیں، پورا ڈول کا ڈول بھر کے دودھ سے لے آئے. کہا کہ یہ نہ سارا دودھ کہاں سے آیا، بتایا کہ یہ دودھ اپنی ہی اونٹنی کا نکلا ہوا ہے. سمجھ گئے کہ یہ یتیم بچہ بہت ہی بابرکت بچہ ہے، کیونکہ عام بچہ نہیں. اور پھر جب چلنے کا وقت آیا، اس وقت بھی ایک انوکھا اور عجیب واقعہ رونما ہوا کہ جس سواری پر آپ سوار تھی اونٹنی کے اوپر تو اپنا سارا سامان وغیرہ لادا ہوا تھا، اور ساتھ میں ایک گدھا تھا جس کے اوپر آپ نے اپنی سواری کو طور پر استعمال کر رہی تھی، تو اس کے اوپر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلی، چلنے کے ساتھ ہی کچھ فاصلے تک چلنے کے بعد اس نے اپنا رخ بدلا، بیت اللہ شریف کی طرف رخ کیا اور باقاعدہ اپنا سر زمین پہ رکھے اللہ کے سامنے سجدہ کیا، اور پھر سر اٹھایا آسمان کی طرف دیکھا، دوسرا گیا پھر سجدہ کیا، پھر آسمان کی طرف دیکھا، پھر تیسرا گیا پھر سجدہ کیا، پھر آسمان کی طرف دیکھا، شکر ادا کر رہا تھا کہ آج میری قسمت کے شاہ کونین کی میں سواری بنا ہوا ہوں. تین مرتبہ شکرانے کا سجدہ ادا کر کے اور آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کر کے واپس اپنے اس راستے کی طرف چل پڑا جس طرف رواں دواں تھا. جب وہاں پہنچی اپنے قبیلے کے اندر تو وہاں پر بھی اللہ پاک نے ان کی بکریاں جو خشک سالی کا شکار تھیں ان کو بہت ہی زیادہ صحت مند بنایا، تر و تازہ بنایا، اور ان کے تھنوں میں ایسا دودھ اتر آیا. شام کو جب بکریاں چر کر آتی تو قبیلے کی ساری بکریاں تو بھوکی پیاسی وہی لاغر، لیکن ان کی بکریاں تر و تازہ. تو لوگ پھر کہنے لگے کہ اپنی بکریاں کو بھی اسی چراگاہ میں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں. تو بکریوں بکریوں کی نسبت میں فرق تھا، وہ بکریاں کسی اور کی تھیں، یہ بکریاں حضرت کی دودھ پلانے والی والدہ کی تھیں. تو یہاں معاملات انقلابات والے تھے، عجیب و غریب رونما ہوئے کہ وہاں سے بھی خوب انوارات اور برکات کی بارشیں ہونے لگیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ ایسے پھلتے پھولتے چلے گئے کہ اللہ پاک نے ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی انعامات سے ان کو نوازنا شروع فرما دیا. آگے چل کر اللہ پاک نے ایمان کی نعمت سے بھی مالا مال فرمایا. حضرت شفا کو بھی جو آپ کی دائی تھی ان کو بھی ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اور دائی حلیمہ کو بھی اللہ پاک نے زندگی اتنی دی کہ بڑے ہو کر 40 سال کے بعد جب آپ کو نبوت ملی تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور یہ بھی مشرف با اسلام ہوئی، اور ان کی صاحبزادی بچپن میں آپ نے ان کے جیسے بچہ ہوتا ہے کھیل کود میں تو کاٹا ہوگا تو آپ کے مبارک دانتوں کے نشان ان کے جسم پر موجود تھے. بڑے ہو کر ایک غزوے کے اندر وہ قیدیوں میں گرفتار ہو کر آئیں تو کہا کہ مجھے اپنے رسول سے ملواؤ، مجھے ان سے کچھ بات کرنی ہے. حنین کا موقع تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی اور آپ اپنا تعارف کرایا اور بتایا کہ بچپن میں میں آپ کو اٹھا کر گھماتی تھی کھلاتی تھی، آج میں قیدی بن کر آئی ہوں. تو فوراً آپ نے اپنی چادر مبارک اتاری اور اس پر بڑی عزت کے ساتھ ان کو بٹھایا، اکرام کیا، اور پھر فرمایا کہ اگر تو ہمارے ساتھ چلنا چاہو تو چلو، اور اگر واپس جانا چاہو تو اپنے قبیلے کے اندر اپنے تمام کے تمام ساتھیوں کے ساتھ واپس جا سکتی ہو. پورے قبیلے کو آزاد کر دیا اور یہ سب کے سب آزادی کے ساتھ اعزاز کے ساتھ واپس بھی لوٹے، اور اللہ پاک نے انہیں بھی نور ایمان سے منور فرمایا. حضرت شیما رضی اللہ تعالی عنہا تو انہوں نے پھر اس موقع پر وہ نشان دکھایا تھا کہ بچپن میں آپ نے میرے کاٹا تھا تو یہ کاٹنے کا نشان آج بھی میرے جسم پر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی نے عجیب شان عطا فرمائی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ پاک نے ایسا نرالا معاملہ فرمایا، ایسی محبت کا معاملہ فرمایا کہ آپ کو ایسی اونچی نسبت عطا فرمائی کہ جس چیز کا تعلق آپ کے ساتھ ہو گیا، جس چیز کی نسبت آپ کے ساتھ جڑ گئی اللہ پاک نے اس کی بھی شان نرالی فرما دی. یہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس امت کو بھی اللہ پاک نے اس نسبت سے تمام امتوں کو سردار بنا دیا. قیامت کے دن جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی، اور فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی، اس کے بعد دوسری امتوں کا داخلہ شروع ہوگا. تو جس چیز کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی، 4 چاند اس کو لگ گئے، اگر آپ نے کسی سواری کو بھی چھو لیا تو اس کی بھی قسمت جاگ گئی، اس کے بھی تذکرے اور چرچے اور اس کی بھی تاریخ ہماری سیرت کے اندر کامل مکمل محفوظ اور موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں اللہ پاک کے پاس گئے تو بات چیت ہو رہی تھی، ہم کلامی کا شرف حاصل ہو رہا تھا، تو آپ نے مختلف انبیاء کے تذکرے فرمائے کہ اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، اسماعیل کو ذبیح بنایا، نوح کو نجی بنایا، آدم کو صفی بنایا، عیسیٰ کو روح بنایا، تو اس طرح آپ موسیٰ کو کلیم بنایا، مختلف مختلف خوبیاں ذکر کر رہے تھے. کہا کہ یا اللہ میرے لیے کیا حصہ ہے، تمام کے تمام بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبروں کے تذکرے فرمائے کہ یا اللہ ان کو آپ نے یہ دیا، ان کو یہ دیا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، مجھے آپ نے میرے لیے کیا رکھا، اللہ پاک نے فرمایا کہ اولی سقط آتے تو کا افضل من ذالک کلی، کیا میں آپ کو ان تمام کی تمام چیزوں سے بڑھ کر وہ تحفہ عطا نہ کروں کہ اللہ ذکرت الا ذکرت، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، کہ جب کبھی قیامت تک میرا تذکرہ ہوگا تو میرے تذکرے کے ساتھ آپ کا ذکر مبارک بھی ضرور ہوگا. میں کہ ورفعنا لک ذکرک، یہ تمام کے تمام انبیاء کو جو کمالات دیے وہ ایک طرف، لیکن میں اس سب سے بڑھ کر آپ کو یہ انعام دوں گا کہ قیامت تک رہتی دنیا تک جب کبھی میرا تذکرہ ہوگا، میرا ذکر ہوگا، میرا نام آئے گا تو آپ کا نام بھی میرے نام کے ساتھ ساتھ ہوگا. اللہ ذکرت الا ذکرت معی، جب بھی میرا ذکر آئے گا تو آپ کا ذکر میرے ساتھ ساتھ ہوگا. لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ کے ساتھ جو جوڑ اللہ پاک نے لگایا، قرآن کریم میں جگہ جگہ بھرا ہوا ہے، براءت من اللہ و رسول، من اللہ و رسول، اللہ رسول، اللہ رسول، جگہ جگہ اطیع اللہ و رسول، اور من یشاقق اللہ و رسول، جگہ جگہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں جہاں اللہ کا تذکرہ آیا وہاں رسول کا تذکرہ آیا. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، رسول کی نافرمانی سے بچو، جگہ جگہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جوڑ دیا. اور جس چیز کی نسبت آپ کے ساتھ ہو گئی اس کو اللہ پاک نے چار چاند لگا کر عروج عطا فرما دیا. وقت پورا ہو چکا ہے، انشاءاللہ زندگی بخیر اگلے مضمون میں اس کی تکمیل کروں گا کہ اللہ پاک نے کس انوکھے انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونچی شان عطا فرمائی. بشر کی سر عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ لیے عرش نے جن کے قدموں کے بوسے سے، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ مخلوقات میں اللہ پاک نے آپ کو وہ اعزاز عطا فرمایا کہ نہ آپ سے پہلے کسی کو یہ اعزاز ملا، نہ آپ سے بعد کسی کو ملے گا. کہ جیتے جی اللہ پاک نے آپ کو وہ عروج عطا فرمایا کہ آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے آسمان دنیا پر، آسمان دنیا سے یہ کے بعد دیگر ساتوں آسمانوں کی سیر، اور پھر سدرۃ المنتہا، اور پھر اس کے آگے وہ جگہ آ گئی جہاں پر کائنات کی انتہا ہوتی تھی. جبریل امین نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ میرا انتہائی آخری مقام آ گیا، یہاں سے اگر میں ذرہ برابر آگے بڑھا تو میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے، انوارات کی تجلیات کا نزول ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر پاؤں گا. وہاں سے پھر آپ تنہ تنہا آگے عرش اعظم پر بڑھے، عرش اعظم تک پہنچنے کے بعد 70,000 نور کے پردے آپ کے لیے ہٹائے گئے. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، جتنا کمان کے درمیان فاصلہ ہے اللہ اور حبیب، اور حبیب اللہ کے درمیان اتنا فاصلہ ہوا. اور پھر فاوحا الی عبدہ ما اوحا، ہم کلامی ہوئی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، آپ نے تحفہ پیش کیا، تمام قولی بدنی فعلی مالی عبادات اللہ ہی کے لیے. اللہ پاک فرمانے السلام علیک ایہا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ، آپ نے جواب میں فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ عظیم اعزاز اللہ پاک نے پوری مخلوق میں صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ اسی زندگی کے اندر اپنی ملاقات عطا فرمائی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو تو تجلی ہوئی تھی کوہ طور پر کہ آپ پہاڑ پر دیکھیں ہم تجلی کریں گے، تو تجلی برداشت نہ کر سکے. فخر موسیٰ صعیقا، بے ہوش ہو کے گر گئے، 40 دن تک بے ہوش رہے، ہوش میں نہ آ سکے. یہاں آمنے سامنے ہیں، ہم کلامی کا شرف حاصل ہے، اور اللہ پاک نے 70,000 نور کے پردے بھی ہٹا دیے اور اتنا قرب عطا فرمایا، اس کے باوجود بھی آپ کو وہ تحمل عطا فرمایا کہ کلام بھی ہو رہا ہے، سلام بھی ہو رہا ہے، باتیں بھی ہو رہی ہیں پوری. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، حبیب اور محبوب کے درمیان کلام ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، اللہ پاک کی طرف سے انعامات دیے جا رہے ہیں، تحفے دیے جا رہے ہیں. اس موقع پر بڑے بڑے تحفے ملے، نماز کا عظیم الشان تحفہ بھی اللہ پاک نے اسی عروج کے موقع پر عطا فرمایا. اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات آمن الرسول سے آخر تک، یہ بھی اللہ پاک نے اسی موقع پر عطا فرمائی. اور ورفعنا لک ذکرک کا تحفہ بھی عطا فرمایا کہ ہم نے آپ کے نام کو وہ بلندی شان عطا کی، قیامت کے دن، قیامت تک جہاں کہیں میرا نام آئے گا آپ کا نام میرے نام کے ساتھ ساتھ رہے گا. اور ایک بڑا انعام یہ بھی عطا فرمایا، آپ کی امت کا کوئی بھی فرد ایک نیکی کرے گا میں 10 اس کو ثواب عطا کروں گا. پچھلی امتوں میں ایک کا ثواب ایک ہی رہا، فرمایا کہ آپ کا امتی ایک نیکی کرے گا کم از کم 10 تو دوں گا، زیادہ سے زیادہ 700 اس سے بڑھ کر بھی عطا کروں گا جتنا اس کا اخلاص ہوگا. گناہ کرے گا تو فرمایا کہ گناہ کے بدلہ ایک ہی دوں گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا انعام اسی موقع پر ملا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے کہ اتنا اعزاز اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. تو امتی کا حق یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت اور اطاعت، ان تینوں کو اپنے دامن کے اندر لے کر ایسا مضبوطی کے ساتھ عظمت کا بھی اظہار کرے، محبت کا بھی اظہار کرے، اور سب سے بڑھ کر آپ کی اطاعت اور فرما برداری اور تابع داری میں لگا رہے کہ جو کام آپ نے کیا وہ ہمیں کرنا ہے، جو کام آپ نے نہیں کیا اس سے ہمیں بچنا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا اپنا بندہ بنا لے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا لے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. درود شریف پڑھ لیجیے، دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. اے الہ العالمین، اویس میاں کی والدہ ماجدہ کو، اجلال حیدر کی والدہ ماجدہ کو، محترمہ جناب گلشن بانو صاحبہ کو، جناب عبد المتین صاحب کی اہلیہ محترمہ کو اور عبد المتین صاحب کو، اور جناب ڈاکٹر ابا احمد صاحب کو، اور تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ آجلہ مستمر عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، تنویر میاں کی والدہ ماجدہ کو بھی صحت کلی عطا فرمائیے. یا اللہ، ہمارے چاہنے والے ایک ہمارے بہت ہی قریبی محترم جناب حاکم علی صاحب انتقال فرما گئے، ان کی مغفرت کاملہ فرمائیے، جنت الفردوس کے اعلیٰ مرتبہ اور مقام عطا فرمائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے، آپ کے حوض کوثر سے سیرابی نصیب فرمائیے، مرحوم کے تمام لواحقین کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، ہم سب کی بھی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کو عمر دراز عطا فرمائیے، صحت اور عافیت کے ساتھ عطا فرمائیے، ایمان اور تقوی کے ساتھ رزق حلال کی فراوانی کے ساتھ نصیب فرمائیے، امن و امان کے ساتھ نصیب فرمائیے. اے اللہ، اعمال صالحہ اور تقوی کی توفیق کے ساتھ عطا فرمائیے، ہر خیر سے مال مال فرمائیے، تمام شرور و فتنوں سے اپنی حفاظت نصیب فرمائیے، ہم سب کو سچا متبع سنت بنا دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی سچا غلام بنا دیجیے. اے الہ العالمین، اپنا پکا بندہ بنا لیجیے. اے الہ العالمین، تمام کفریات سے، شرکیات سے، واہیات و خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، تمام شرور اور فتنوں سے ہم سب کو اپنی حفاظت میں لے لیجیے، آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.